الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز سورہ نساء سے ہوا. نساء امرأة، عورت، نساء اس کی جمع ہے. اس صورت میں خصوصیت کے ساتھ خواتین کے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، اسی نسبت سے صورت کا نام سورہ النساء ہے. اچھے وقتوں میں جب مسلمانوں کے ہاں زندگی کا بناؤ دین سے تھا اور یقین تھا کہ زندگی دین سے بنا کرتی ہے، تو ان اچھے وقتوں میں مسلمان بچیاں اپنے ہاتھوں سے یہ سورہ النساء لکھا کرتی تھی اور ان کے معنی اور مفہوم کو خوب ذہن نشین کرتی، اور پھر جب نئے گھر جا رہی ہوتی تو وہ سامان کے جہیز میں اسے بھی رکھا جاتا تھا، اسے بھی ساتھ رکھ دیا جاتا تھا، اس کا مضمون مفہوم ان کے ذہن نشین ہو جاتا. تو یہ سورہ النساء ہے جس کا آغاز ہے اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور تم سارے کے سارے ایک آدم سے پیدا ہوئے ہو، اور اسی سے سلسلہ انسانیت کا پھر پھیلاؤ ہوا ہے، اور اس ذات کا تم واسطہ دیتے ہو تو رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو، اور خصوصاً یتیموں کا مال ناحق مت کھاؤ، یتیموں کا مال حق ناحق مت کھاؤ، اور عورتوں کا جو حق ہے اسے پورا پورا ادا کرو، خاص طور پہ جو اس کا مہر ہے اس کا ادا کرو. ہاں وہ خود معاف کر دے، اس کی اجازت ہے. اسلام سے پہلے شادیوں کی تعداد کی کوئی گنتی کوئی نہیں تھی اور کوئی انتہا نہ تھی، اسلام نے اس کی حد مقرر کی ہے، چار تک ہو سکتی ہیں، لیکن عدل انصاف شرط ہے. اگر نہیں تو پھر ایک پر اکتفا کرو. اس کا تذکرہ فرمایا، یتیم کا مال اسے حوالے کرنا ہے تو پہلے اس کی دانش مندی اور سمجھداری کا امتحان لے لو. پھر اللہ رب العزت نے ورثاء کے حصوں کا تذکرہ فرمایا، کچھ ان کی ایک تفصیل ذکر فرمائی، لیکن جو ورثاء جو رشتہ دار حصے کے حقدار نہیں ہیں لیکن مستحق ہیں، اگر اس موقع پہ انہیں میں کچھ دے دیا تو بہت اچھی بات ہے اپنے مال میں سے. پھر ورثاء کے حصوں کا تذکرہ، باپ کا حصہ، بیٹی کا حصہ، ماں کا حصہ، بیٹی بہن کا حصہ. اسلام سے پہلے عورتوں کے لیے وراثت میں کوئی حق نہ تھا. زمانہ جاہلیت میں یہ بات زبانوں پر تھی کہ عورت کا حصہ کہاں ہو سکتا ہے، نہ اسے تلوار چلانا آتی ہے، نہ اسے گھوڑ سواری کرنی آتی ہے، نہ اسے دشمن سے مٹھ بھیڑ کرنا آتی ہے، وہ کہاں وراثت کی مستحق ہے. لیکن سبحان اللہ، روئے زمین پر اسلام نے جو اسے عزت دی ہے، دنیا کے کسی نظام میں اس عورت کو وہ عزت نہیں دی. جو عزت مرتبہ حقوق کا پاس اسلام نے کیا ہے، دنیا کے کسی نظام نے عورت کی عزت اور پارس کا اور اس کے حقوق کا وہ تحفظ نہیں کیا. اسے باپ سے بھی حق ملے گا، شوہر سے بھی حق ملے گا، شوہر سے بھی حق ملے گا، باپ سے بھی حق ملے گا، اس کی وراثت کا تذکرہ. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو حصے مقرر کیے گئے ہیں کون کتنے کا مستحق ہے، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ حکیم ہے. اور فرمایا کہ یہ وراثت کی تقسیم وصیت کے بعد ہوگی، وصیت کے بعد ہوگی، قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی. پھر زنا کے متعلق ابتدائی قانون سازی کا معاملہ ہے اور اس کی سزا کا تذکرہ. پھر فرمایا، نادانی اور جہالت میں کوئی غلطی کر بیٹھا اور پھر ندامت اور شرمندگی اللہ کے سامنے پیش کی، اللہ اسے معاف فرما دیں گے. زمانہ جہلیت میں مال و زمین کی بھی وراثت ہوا کرتی تھی اور عورت بھی وراثت میں چلی جاتی تھی، عورت پر بھی حق سمجھا جاتا تھا. اسلام نے اس کی مذمت فرمائی، عورت آزاد عورت ہے، اس کی اجازت کے بغیر نکاح کوئی نہیں ہے، اس کا حق ہے مہر۔ پھر ان عورتوں کا تذکرہ فرمایا جن سے نکاح کرنا حرام ہے، باپ کی بیوی ہے، اسی طریقے سے پھوپھی ہے، خالہ ہے، بہن کی بیٹی ہے، اس طریقے سے رشتہ داروں کا تذکرہ فرمایا، اور اسی طرح وہ منکوہ جس کسی کے نکاح میں موجود ہے، یہ ساری تفصیل بتائی۔ اور پھر فرمایا اس کے علاوہ عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اور مقصود عفت اور پاک دامنی ہو، اور عورتوں کا ان کا حق ادا کر دو۔ اللہ رب العزت نے انسانی کمزوریوں کا خیال کر کے اس کے لیے حلال اور جائز راستہ نکاح کا بتایا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ساری زندگی کا جو نقشہ شریعت کی شکل میں دیا ہے، اس میں اس کی آسانی کے پہلو کا خیال رکھا گیا۔ پھر کسی کا نہ حق مال مت کھاؤ، ہاں تجارت کے ساتھ، جو کبائر سے بچتا ہے اللہ اس کے صغائر ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے مرد عورت کی یہ تقسیم فرمائی تو فرمایا اللہ کے اس فیصلے پہ دل و جان سے راضی رہو۔ پھر گھر کے نظام کی بات کی کہ گھر کا نظام دفتر کا نظام ہو، فیکٹری کا نظام ہو، کوئی بھی اجتماعی نظام ہو، جب تک کوئی ذمہ دار نہ ہو تو زندگی کی گاڑی نہیں چلتی۔ تو گھر کے نظام کا ذمہ دار مرد بتایا، اس لیے کہ وہ نان نفقے کا ذمہ دار ہے، وہ نان نفقے کا ذمہ دار ہے، اس کی میں فرض ہے، جو خود پہنے اہلیہ کے لیے وہی ہو، جو خود کھائے پیئے وہ اپنی اہلیہ کا انتظام کرے، جیسی رہائش اپنی ہو ایسے اپنے گھر والوں کا انتظام کرے، تو اسے ذمہ دار بنایا ہے۔ ذمہ دار کا مطلب نہیں کہ وہ آقا بن جائے اور اسے باندی بنا کے رکھے، نانا زندگی کی گاڑی یوں نہیں چلتی، بلکہ یہ زندگی کا ساتھی بن کے رہے، اسے اپنی رفیقہ حیات سمجھے۔ ہاں گھر کا نظام ایک چلانے کے لیے چونکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور باہر کا نظام اس کے سپرد ہے، اس لیے اسے ذمہ دار بتایا۔ اور پھر نیک عورتوں کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا، جو اللہ کا بھی حق ادا کرنے والی ہوں، شوہر کا بھی حق ادا کرنے والی ہوں، اور اس کی عدم موجودگی میں اپنی عزت آبرو کے حفاظت کرنے والی ہوں، اور کبھی انبن ہو بھی جائے تو گھر کا بڑے اور ذمہ دار بیچ میں آ کر انصاف کے ساتھ فیصلہ کروا دے، اللہ ضرور کوئی نہ کوئی اس کا راستہ نکال دے گا۔ پھر اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، پھر مخلوق کے خدا کے جو حقوق ہیں، والدین ہیں اور رشتہ دار ہیں اور مسکین اور فقیر ہیں اور پڑوسی ہیں، قریب کے یا دور کے، ان کے حقوق کی بات کی اور اس کی مذمت فرمائی، جو نہ صرف خود بخیل ہے بلکہ دوسروں کو بھی بخل کا حکم دیتا ہے، اس کی اللہ رب العزت نے مذمت فرمائی، جو ریا اور نام و نمود کے لیے خرچ کیا کرتا ہے۔ پھر نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ آؤ، اس کا تذکرہ فرمایا، پتنی زبان سے کیا اول فول کہہ دے، اس کی مذمت فرمائی۔ محمد رسول اللہ کے شریعت کے لیے خاص حکم ہے، پانی استعمال نہیں کر سکتا یا پانی میسر نہیں ہے، مٹی سے بھی تیمم کر لے گا، اس کی طہارت اور پاکیزگی ہو جائے گی۔ پھر اہل کتاب کی مذمت فرمائی، وہ اللہ کے حکموں سے روگردانی کرنے والے، آسمانی کتاب میں تعریف کرنے والے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ پھر شرک کی مذمت فرمائی، اور وہ شیطان اور شیطانی قوتوں کے اتباع کرنے والے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ اصل اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ، پھر ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے، کہ ایک منافق جو زبان سے اسلام کی بات کرتا، دل میں کفر رکھا کرتا تھا، اس کی یہودی سے ایک انبن ہو گئی، اور فیصلے کرانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں کیا، اس لیے کہ وہ حق پہ تھا، لیکن وہ منافق، اسے اس پہ اطمینان نہ ہوا، اس نے کہا فیصلہ عمر کے پاس جا کے کروائیں گے، یہ خیال تھا کہ عمر یہودی کا نام سنتے ہی میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، میرا نام میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ جب وہ حضرت عمر کی خدمت میں آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے سے پہلے یہودی کہنے لگے، ایک بات فیصلے سے پہلے کہہ دوں، تمہارے رسول نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے آئے اور اس منافق کا سر گردن سے جدا کر دیا، اور بتایا کہ جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ نہیں مانتا پھر عمر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی. تو وہ منافقین نے بڑا پروپیگنڈا کر دیا کہ وہ ایک مسلمان کی جان عمر نے لے لی, ایک مسلمان کی جان حضرت عمر نے لے لی. تو اللہ رب العزت نے عمر کی تائید میں قرآن کی آیتیں بھیج دی, فرمایا یہ مسلمان نہیں تھا. مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے حکم کو اپنے معاملات میں حکم بنائے اور اللہ کے اللہ کے رسول کے حکموں کو اپنی زندگی کے فیصلے میں سب سے زیادہ اہمیت دے, وہ مسلمان ہوا کرتا ہے. اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ اور فرمایا افواہ سازی, کوئی آدمی افواہ پھیلائے تو پہلے یہ دیکھ لے کہ اس کی حقیقت کیا ہے, باخبر لوگوں سے پہلے اس کو پیش کرے اور یوں سنی سنائی بات کو آگے نہ پھیلائے. پھر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جو راہ خدا میں, جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں, ان کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ان کی فضیلت بتائی جو اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کرنے والے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اپنی ایمان کے بچانے کے لیے, اور دورانے اسے کہیں کہ دوران سفر ہجرت اگر ان پر موت تاری آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت انہیں بھی اس کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. پھر اللہ نے جہاد کی ترغیب دی, فرمایا کیا ہوا, بستیوں کے اندر مظلوم لوگ ہیں جو ظلم سے پسے جا رہے ہیں اور وہ فریاد کر رہے ہیں ہے کوئی ہماری مدد اور نصرت کو آنے والا, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر فرمایا عام طور پہ تلواروں کے نیچے زندگی کو خطرے کی چیز سمجھتے ہیں, حالانکہ موت تو ایسی چیز ہے بس اوقات میدانوں سے زندہ واپس آتا ہے اور محفوظ ترین قلعوں کے اندر بھی موت آ کے اسے دبوچ لیتی ہے. موت تو اٹل ایک حقیقت ہے جو اپنے وقت پہ آتی ہے اور اپنے وقت سے نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے, اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آپ خود ہی اس فریضہ جہاد کے مکلف ہیں, آپ اس کا اہتمام کریں. پھر اچھی سفارش کی تعریف فرمائی اور بری سفارش ناحق سفارش کی مذمت فرمائی, اور پھر تحیہ جو اس امت کی خصوصیت ہے السلام علیکم اس کی تعلیم دی کہ اس کا جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو مسلمانوں کا شعار ہے اس کا تذکرہ آیا. پھر فرمایا منافقین کے معاملے میں تم مسلمان دو گروہوں میں تقسیم نہ ہو, منافق تمہارا ان کا تعلق تم سے نہیں ہے, ان کا تعلق گروہ کفار سے ہے, تم ان کے بارے میں وہی معاملہ کرو جو کفار کے ساتھ معاملہ کرتے ہو. پھر کسی مسلمان کا ناحق قتل ہو گیا اس کے کفارے کا تذکرہ ہے, لیکن کوئی کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا. مسلمان کو ناحق قتل کرنا اس کی دو صورتیں ہیں, ایک تو اس کو قتل کو حرام سمجھتا ہے اور پھر قتل کرتا ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, اور ایک یہ کہ مسلمان کو قتل کرنا حلال سمجھتا ہے, ایسا آدمی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے, ہمیشہ جہنم میں چلا جاتا ہے. ناحق کسی مسلمان کو قتل کرنا فرقے کی بنیاد پر, رنگ نسل کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, صوبائیت کی بنیاد پر, مفادات کی بنیاد پر, یہ وہ جرم ہے جس کی سزا اللہ نے بتائی کہ یہ شخص ہمیشہ جہنم میں جانے والا ہے. پھر اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے جب راستے میں نکلتے ہیں تو نماز کے بارے میں بتایا کہ نماز کے اندر قصر کر سکتے ہیں, اور اگر دشمن سامنے ہو تو دشمن کی موجودگی میں اسلحہ پہن کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اور نماز کا ایک خاص طریقہ بتایا میدان جنگ کے اندر, اللہ اکبر دشمن سامنے ہے لیکن عین میدان جنگ کے اندر بھی جماعت کا بھی اہتمام ہے, نماز کا بھی اہتمام ہے کہ ایک امام موجود ہو, ایک جماعت اس کے پیچھے نماز پڑھے, ایک رکعت کر کے واپس چلی جائے اور دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے, دوسری جماعت آ کے پیچھے کھڑی ہو جائے وہ ایک رکعت پڑھ لے, پھر دوسری جماعت آ کر اپنی دو رکعتیں مکمل کر لے. اتنا سفر چلنا پھرنا لیکن نماز میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ میدان جنگ کی نماز ہے. ہاں اگر اطمینان ہو جائے پھر نماز کو خشوع کے ساتھ اطمینان کے ساتھ ادا کرو. اس کا تذکرہ فرمایا اور نماز کی عظمت کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ کہ غلطی ہو جائے اس پر فوراً اللہ سے معافی مانگ لو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک منافق کا تذکرہ جو اپنی تیز زبانی سے آپ کو متاثر کر بیٹھا, آپ اس کی حمایت کرنے لگے. حقیقت حال کے خلاف تھی یہ بات, اللہ رب العزت نے آپ کی مدد فرمائی, رہنمائی فرمائی, اس کا تذکرہ فرمایا. فرمایا اللہ سب خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں لیکن شرک کی اللہ کے ہاں معافی نہیں ہے. مشرک کی اللہ کے ہاں سے لعنت ہے, اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے. مرد ہو یا عورت جو بھی اچھی زندگی اختیار کرے گا اللہ کے ہاں اس کا بہترین بدلہ ہے اور اس کی نیکی اور عطا کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی. زمین و آسمان کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے, اسی کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ ایمان والو تم انصاف سے کام لو, اگرچہ انصاف کی یہ گواہی تمہارے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو, لیکن مسلمان کی شان ہے وہ ہمیشہ انصاف سے کام لیتا ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا ایمان والو ایمان کی حقیقت پیدا کرو. یا ایھا الذین آمنو آمنو, ایمان والو ایمان لے آؤ, یعنی ایمان کی حقیقت پیدا کرو. جیسے دو سیب ہوں, ایک اصلی ہو اور ایک صرف پلاسٹک کا ہو, دور رکھا ہو دیکھنے میں دونوں سیب لگتے ہیں لیکن جب دونوں کو ہاتھوں میں لو تو زمین و آسمان کا فرق لگتا ہے. ایک اصلی ہے, اس میں ذائقہ ہے, اس میں کشش ہے, اس میں رنگت ہے اور اس میں توانائی ہے, اور دوسرے کے اندر یہ سب چیزیں نہیں ہیں. بظاہر دونوں مردم شماری میں مسلمان ہیں اور ان کے رسم و رواج کی ابتدا مسلمانوں کی سی ہوتی ہے لیکن ایک ایمان کی حقیقت کے ساتھ ہے اور ایک ایمان کی حقیقت سے خالی ہے. اسی کا تذکرہ کہ ایمان والو اپنے اندر ایمان کی حقیقت پیدا فرما کر لو. پھر ان کی مذمت فرمائی جو ایمان کے بعد مفادات کی خاطر کفر اختیار کرتے ہیں. پھر اللہ نے ان منافقین کا تذکرہ فرمایا, ان منافقین کا تذکرہ فرمایا جو دوستوں کے ہاں کافروں کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں, انہیں اپنا دوست اور یار بناتے ہیں, ان کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے کہ کفار کے ہاں عزت اور مرتبہ تلاش کرتے ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان کو تعلیم دی کہ جہاں دین کا مذاق اڑا رہا ہو اور دین کی باتوں کا مذاق اڑا رہا ہو اور نبی کی سنتوں کا مذاق اڑا ہو رہا وہاں ہرگز نہ بیٹھو, ورنہ ایسا نہ ہو جیسے ان پر اللہ کی لعنت ہو تم بھی کہیں اللہ کی رحمت سے محروم نہ ہو جاؤ. اس کا تذکرہ. پھر منافقین کی مذمت فرمائی, وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے اور اللہ کی نظر رحمت سے محروم ہوں گے. ہاں جس نے توبہ کر لی, اپنے اعمال کی اصلاح کر لی, اللہ کے ہاں ان کے لیے بہترین بدلہ ہے. پھر اللہ نے اہل ایمان سے کہا تم ایمان لے کے آ جاؤ اور زندگی تمہاری شکر کی ہو جائے, اللہ کو کیا پڑی ہے تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں. اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کی ہر نعمت کو یوں استعمال کرو جیسے اس کا حق ہے, یہ شکر ہے, یہ شکر ہے. جیسے آپ کو کوئی قلم دے دے اور کوئی اور تحفے میں ہدیہ چیز دے دے اور آپ اس کا استعمال ٹھیک کریں تو کیا مطلب ہے, آپ نے اس نعمت کا حق ادا کیا اور اس ہدیہ کی قدر کی. ایسی اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو اگر صحیح استعمال کرو گے ایمان کے بعد تو اللہ کہہ رہا ہے پھر ہمیں کیا کہ تمہاری تمہیں عذاب دیں. اللہ تو بڑا قدردان ہے, بڑے جاننے والے ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.